أَوَلَوْ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے, جن لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے منافقین کو, کہ کیا یہ لوگ جو منافق ہیں یہ توجہ نہیں کرتے یا یہ نہیں سوچتے. دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ ان کا سوچنا, ان کا غور کرنا کہ کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ وہ آزمائے جاتے ہیں, وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں. فی کل عامن, ہر سال, مرتن او مرتین, ایک دفعہ یا دو دفعہ. تو اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی سال ایسا نہیں گزرتا کہ سال میں ایک یا دو یا کچھ دفعہ ایسے حالات پیش نہ آتے ہوں کہ ان کے ایمان کی آزمائش نہ ہوتی ہو. آزمائشیں کس لیے آتی ہیں؟ یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کون کھرا ہے, کون کھوٹا ہے, کون مخلص ہے, مومن ہے, اور کون منافق ہے. تو یہ ایک یا دو دفعہ جو ہے اس سے مراد کون سی آزمائش ہے؟ کہ مثلاً آیتیں نازل ہوتی تھیں تو ان کی آزمائش ہوتی تھی, کیونکہ آیتوں میں, صورتوں میں اللہ حکم دیتا تھا کہ یہ کام کرو, تو وہ پھر پریشان ہو جاتے تھے, کرنا تو چاہتے نہیں تھے لیکن مسلمانوں کی جماعت کے اندر شامل رہنا چاہتے تھے. یا یہ حکم نازل ہو گیا کہ سورت جو جیسے توبہ نازل ہوئی, کہ حکم نازل ہو گیا کہ تبوک کی تیاری, تو پھر ان کی آزمائش, جانا تو چاہتے نہیں لیکن مسلمانوں کے اندر بھی رہنا چاہتے ہیں, تو بہانے کر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو ہے وہ رخصت لی. تو قرآن میں کوئی ایسا حکم, کوئی ایسی صورت جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف ہو, تو یہ ان کی آزمائش ہوتی تھی کہ اب کیا کریں. تو جیسے کسی کی جو ہے وہ جان نہیں نکلنے کے قریب پڑ جائے جب اس کو کچھ کہا جائے اور وہ کرنا نہ چاہے, جو مخلص ہوتا ہے نا اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے, جو منافق ہوتا ہے نا اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو یہ جو مختلف حالات پیش آتے ہیں نا, یہ دراصل انسان کی کو نکھارنے کے لیے ہوتے ہیں, سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں, یا پھر اس کا کھوٹ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں. تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ ثم لا یتوبون, پھر یہ توبہ نہیں کرتے, پھر یہ اپنے نفاق سے, اپنی منافقت سے ایمان کی طرف نہیں لوٹتے. تو یہاں پہ یہ توبہ سے مراد جو ہے یہ دلوں کی سختی کی طرف اشارہ ہے, کہ دل ان کے سخت ہیں کہ جن کے اندر نفاق کی ناقدورتیں, اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے لیے دشمنی جو بھری ہوئی ہے, کہ یہ اپنے دلوں کو ایمان کی طرف لوٹاتے نہیں ہیں, پلٹتے نہیں ہیں. ثم لا یتوبون, اپنے رویے جو ہیں نا ان کو بدلتے نہیں ہیں, جس جگہ کھڑے ہیں نا اسی جگہ کھڑے ہیں. تو دل ان کے توبہ نہیں کرتے, نیکیوں کی طرف آتے نہیں ہیں, اور ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے بھی ہیں, فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, کہ جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو پھر اللہ نے بھی جو ہے ان کے دلوں کو جو ہے وہ ٹیڑھا کر دیا. تو جو اللہ کے راستے سے فرار اختیار کرتے ہیں, اللہ ان پر لعنت کر دیتا ہے, اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے. اس حالت کو جب لوگ پہنچتے ہیں تو ان کے دلوں کو مہر لگ جاتی ہے, ختم اللہ علی قلوبہم, ہے نا, صم بکم عمی فہم لا یرجعون. پھر فرمایا ولا هم یذکرون, اور نہ ہی یہ کوئی سبق لیتے ہیں, کہ اللہ کی جو تنبیہات ہیں جو ہے ان تنبیہات سے ان کو کوئی سبق نہیں ملتا, کوئی تذکر نہیں لیتے, کوئی نصیحت نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو اس سمت میں موڑ دیتا ہے جس سمت میں وہ جانا چاہتے ہیں. تو وہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں اور گناہوں میں ان کے دل لگنے شروع ہو جاتے ہیں, غلط کاموں کی پلاننگ کرتے ہیں, اور غلط کاموں میں یہ آگے ہی آگے جو ہے یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ آزمائے جائیں گے ایک یا دو دفعہ بس, یہ تعداد بتانا مقصود نہیں ہے. یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ ان کی آزمائش کا ایک سلسلہ ہے, اور یہ جو آزمائشیں ہیں ان کو دیکھ کر انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنے رویے بدلیں اور بہترین مسلمان جو ہیں وہ ہو جائیں. اور یہ جو توبہ نہیں کرتے یا ذکر حاصل نہیں کرتے سے مراد یہ کہ پچھلی قوموں کے واقعات, یا یہ کہ کفار مکہ شکست کھاتے جا رہے ہیں اور پھر بھی ان کو نصیحت حاصل نہیں ہو رہی کہ اگر پھر ہمارا انجام کیا ہوگا, ہم کہاں پہ جائیں گے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. نظرہ کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں ہی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھنا. کبھی باتیں انسان زبان سے کرتا ہے, کبھی آنکھوں آنکھوں سے بھی باتیں کرتا ہے, اشاروں سے باتیں کرتا ہے نا, کچھ نہیں بولتا لیکن اس کا نظر کا اٹھانا اور دوسرے سے نظریں ملانا اس کو ایک میسج دیتا ہے. تو اب قاعدہ کیا تھا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی, اللہ کا حکم آتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع کا اعلان کر دیتے اور پھر وہ جو مجمع آتا اس میں آپ جو ہے وہ سورت جو تھی جو نازل ہوتی اس کو سناتے, تو جو اہل ایمان ہوتے وہ ہمتن گوش ہو کر اس خطبے کو سنتے, اتنے دل لگا کر سنتے کہ وہ خوش ہوتے, ان کا ایمان بڑھتا اور ان کے چہروں سے خوشی جو تھی وہ ٹپکتی. لیکن جو منافق ہوتے تھے ان کا رنگ ڈھنگ ہی کچھ اور ہوتا, وہ حاضری دینے کو تو آ جاتے لیکن اجتماع میں شریک ہوتے کیوں تھے؟ تاکہ یہ نہ پتا چل جائے کہ ہم منافق ہیں. یہ بلایا گیا لے جی ہم تو حاضر ہیں, جو ہی آتے اس کے ساتھ ہی ان کو خطبے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی, آیتوں سے کوئی دلچسپی نہیں, بڑی بددلی کے ساتھ بیٹھے رہتے اکتائے ہوئے کہ بس رول کا لگے, اور بس یہ فکر کرتے تھے کہ کس طرح خاموشی سے نظریں بچا کر یہاں سے بھاگ جائیں. تو یہاں پہ ان کے فرار کی منظر کشی کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے منافقین کا بھاگنا, اس کی اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. حل یراکم من احد ثم انصرفوا, اور پھر کیا کرتے ہیں کہ کہیں تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, کہیں کوئی ایسا تو نہیں جس کو پتا چل رہا ہے کہ یہاں سے سٹکنا چاہتے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں, بچنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم انصرفوا, جب ان کو تسلی ہوتی ہے کہ باقی لوگ تو ڈوب کر قرآن سن رہے ہیں, ان کو تو پتا ہی کوئی نہیں, خاموشی سے دبے پاؤں وہاں سے نکل جاتے ہیں. ثم جو ہے نا پوری ایک کہانی کہ رسول اللہ سنا رہے ہیں باقی سن رہے ہیں اور یہ جو ہے نا پاؤں دبا کر چپکے سے دبے پاؤں وہاں سے نکل گئے نا. اور آپ دیکھیں کبھی کلاس میں آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, پڑھانے والا پڑھنے والا اتنا مصروف ہوتا ہے اس کو نہیں پتا چلتا کون آیا اور کون گیا نا. تو گھر کے اندر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ فون کی بیل بجی ہے, کوئی دروازے پہ آیا ہے, یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت ہی ایسی کیفیت ہے کہ کسی کا کچھ نہیں پتا ہوتا جب انسان باقی ڈوب کر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے یہاں پہ بات کہ پھر یہ جو ہے یہ خاموشی سے وہاں سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں صرف اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. اور یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ کسی کے دلوں پر مہر لگا دے. وہ دل جو ہدایت کا منبع بننے چاہیے تھے, وہ دلوں کے برتن جو قرآن کی نعمت سے لبریز ہونے چاہیے تھے, بھرنے چاہیے تھے, ان کے دلوں کو اللہ نے پھیر دیا. اور آپ قرآن میں اب تک یہ بات پڑھ چکی کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں, جو لینا نہیں چاہتے نا اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا. صرف اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا, بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, کہ یہ ایسی قوم ہیں جو کہ نہ سمجھ لوگ ہیں. یہ جیسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنی بڑی دولت جو ہے وہ میسر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن جیسی عظیم نعمت کا میسر آنا مکہ کے ریگستانوں میں مکہ کے بدوؤں کو, ان لوگوں کو جو اونٹوں کی مہارے تھامنے والے تھے. اگر وہ واقعی اس قرآن کو سمجھ لیتے, اگر واقعی اس قرآن کا ساتھ دیتے, رسول اللہ کے اسوے پہ چلتے, تو مکہ کے ریگستان سے نکال کر یہ قرآن ان کو دنیا کا امام بنا دیتا, ان کو کیسر و کسرا کے تخت و تاراج کا مالک بنا دیتا. یَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ, افسوس کہ اس قوم کو سمجھ ہی نہیں ہے. جیسے کوئی کنویں کا مینڈک ہو, وہ کیا جانے کہ سمندر کی وسعت, دریاؤں کی وسعت, کہ وہاں پہ کتنی جو ہے وہ جو ہے وہ وسعت ہے اور کتنی گہرائی ہے اور کتنا مزہ ہے وہاں پہ. جیسے آپ سمجھ لیں, مجھے بڑی اچھی یہ مثال لگتی ہے کہ جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ کوئی گاؤں سے, کسی گاؤں سے ایک عورت جو تھی, اس نے کسی آدمی, اس کو پتا چلا کہ یہ آدمی جو ہے نا اس کے گاؤں کا, یہ کراچی سے آیا ہے. تو اس نے کہا کہ فلاں بھی میرا کراچی میں جو رہتا ہے نا, میرا اس کو سلام کہہ دینا یا اس سے ملنا نا. تو اس نے کہا کہ اماں کراچی اتنا بڑا ہے, مطلب فلاں جگہ, جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے نا وہ نیو یارک ہے. اب اس کو, ان کو کیا پتا کہ امریکہ کتنا بڑا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بہت قریب قریب علاقے ہیں نا. تو وہ اس نے بتایا کہ اماں وہ تو اتنا بڑا ہے کہ میں تو اس کو نہیں جانتا, تو بڑی اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی بھی کیا بات کہ پھر بھی تم اس کو نہ جانو, بھلے کراچی ہے نا, ہے تو کراچی نا, تو جو جگہ دیکھی نہیں ہوتی نا تصور نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی ہوگی. جیسے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو تنگ اور تاریخ گھاٹی میں, لیکن کیا کرتا ہے ٹانگے مارتا ہے, اندر ہی اندر ہوتا ہے نا, اور اس کو لگتا ہے کہ یہی میری جنت ہے. اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ٹانگے مار کر روتا ہوا آتا ہے, خوش نہیں آتا. جب دنیا میں آ جاتا ہے روتا ہے نا, بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے کہاں سے میں نکل کر کہاں آ گیا. لیکن جب وہاں آتا ہے, اور ابن آدم دنیا سے جاتے ہوئے بھی روتا ہے, کہتا ہے یہاں سے نہیں جانا, یعنی اندر سے باہر آیا تو روتے ہوئے, یہاں سے جانے کا جب وقت ہے پتہ ہے کہ مرنے لوگ مر رہے ہیں, تیاری کرنی چاہیے, پھر وہ روتا ہے کہ نہیں میرا گھر میری گاڑی میری چیزیں, اور اس کو کیا پتا کہ آگے کیا چیز ملنے والی ہے اگر میں تیاری کروں, ہے نا. قبر بھی جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن سکتا ہے, اور آخرت میں بھی جو ہے وہ جنت الفردوس اس کا جو ہے وہ انتظار کرے گی. تو اصل بات کیا ہے کہ جو منافق ہیں مشرک ہیں کافر ہیں نہ سمجھ لوگ ہیں, بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. جیسے بچے پڑھائی نہیں کرتے, ان کو نہیں سمجھ کے پڑھ لیں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا نا, ماں باپ کھپ رہے ہیں رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی نا. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر جو کرنا ہے کرو, ہم کیا کر سکتے ہیں نا. تو یہاں پہ اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, کہتا ہے کہ دل جس میں ہدایت آنی چاہیے تھی, جس میں آخرت کی محبت بھرنی چاہیے تھی, جس میں رسول اللہ سے عشق ہوتا, جس میں قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق ہوتا, جب انہوں نے اس دل کے اندر نفاق کے روگ کو پال لیا, جب انہوں نے اس میں کینہ اور کدورت جو تھی اسے اس دل کو بھر لیا, تو پھر کیا کیا کہ پھر اب ان کے عمل ایسے ہیں کہ ہر وقت یہ سٹھیاتے ہیں, بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں, اب یہ جو ہے بچ نہیں سکتے, ہے نا, ہر وقت چھپنا چاہتے ہیں بھاگنا چاہتے ہیں, کام چور لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اب ان کے دلوں پر مہر لگا دی, ان کے دلوں کے دروازے ہدایت کے لیے بند کر دیے. اور اللہ کی ہدایت اتنی سستی نہیں ہے کہ جو نہ چاہے تو اللہ اس کو زبردستی دے دے, نہ سمجھوں کو نہیں ملتی, نہ سمجھوں کو کچھ نہیں ملتا. تو یہ ہے ان کی نہ سمجھی کہ دنیا پر جو ریجھ گئے بد نصیب ہیں, انہیں جو ہے وہ احساس ہی نہیں ہے کہ اصل دولت تو قرآن اور ایمان کی دولت ہے. پھر اگلی دو آیتیں سورۃ توبہ کا نچوڑ ہیں, آیت نمبر 128 اور 129. اس میں ایک طرف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عظیم احسان کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ ایسا بہترین نبی جس کے اتنے بہترین اوصاف تھے اس سے تمہیں نوازا, اب بتاؤ کہ تم اس کی بعثت کا احسان کا بدلہ کیسے ادا کرو گے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ, دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آ گیا, من انفسکم تم ہی میں سے انسانوں میں سے, عزیز علیہ بھاری ہے اس پر, یہ چیز گران گزرتی ہے اس پر, یہ چیز اس کو بوجھل کر دیتی ہے, اس کو بڑی بری لگتی ہے. کیا ما عنتم, جو اگر تمہیں تکلیف پہنچے, تمہارا نقصان, تمہارا شکست کھانا, تمہارا زوال, تمہارا پیچھے رہنا, اور یہ چیز کیا کرتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف دیتی ہے, پریشان کرتی ہے. اور دوسری بات کیا ہے, حریص علیکم بالمؤمنین, کہ تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی دوسری خوبی کیا ہے, ان کی کوئی اپنی غرض نہیں ہے, ان کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان اور اسلام کی دولت مل جائے, دراصل تمہاری فلاح کا وہ نہایت حریص ہے, خواہش مند ہے. جیسے ایک شفیق باپ نہیں ہوتا اپنی اولاد کے لیے ہر خیر کا وہ متمنی ہوتا ہے, والدین چاہتے ہیں ہر اچھی خوبی ہماری اولاد میں آ جائے, اور والدین کی بے چینی, ان کا اضطراب, ان کا شوق, اور ان کی آنکھوں کی چمک, اور ان کے آنسو, اور ان کی دعائیں کیسی زبردست ہوتی ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں, ان کا دل نہیں بھرتا کہ وہ کہیں سے بھی کچھ پھول اٹھا کر اپنے بچوں کے دامن کو بھر دیں, وہ ہر طرح کی نیکی اٹھا کر اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دیں, ہر طرح کی صلاحیت, ہر ہنر اپنے بچوں کے اندر جو ہے نا وہ پیدا کر دیں اگر ان کا بس چلے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے ہر خیر کا حریص ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، متمنی ہے، حیف ہے ان لوگوں پر، افسوس ہے ان لوگوں پر جو ایسے شفیق اور مہربان ہستی جو ہے اور ایسا رسول جو ہے وہ اس کی قدر نہ کرے. حریص علیکم بالمؤمنین، اور آپ دیکھیں پورا مکی دور اور پورا مدنی دور اس کی خوبصورت تفسیر ہے، ہے نا، کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، وہی قوم جو آپ کو امین اور صادق کے نام سے پکارتی تھی، وہی قوم آپ کی جان کی دشمن بن گئی، حتیٰ کہ آپ کا مکہ میں جینا دوبر ہو گیا. تو آپ نے طائف کا مشکل ترین سفر کیا. آپ طائف میں کیوں گئے؟ آپ نے پتھر کیوں کھائے؟ آپ زخمی کیوں ہوئے؟ آپ نے مکہ کو کیوں اللہ حافظ کہا جبکہ آپ کو مکہ سب سے زیادہ عزیز تھا؟ گھروں کو چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ ہے نا، اور لوگ تو ڈالر کے لیے، فیوچر کے لیے، برائٹ فیوچر، بچوں کا فیوچر، ہے نا، اپنی دنیا کے لیے جو ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی اور دیش میں جا کر بستے ہیں. وہ پیارا نبی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مصطفیٰ، وہ مجتبیٰ، وہ رحمت للعالمین جو تھے، وہ کس لیے انہوں نے مکہ کے دیش کو چھوڑا؟ کہ انسان ہدایت پا جائے، ہے نا، ایک ہی ان کو لگن تھی، ایک ہی تڑپ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ دین کو سیکھ جائیں. بخار کی حالت میں بھی صحابہ کے منع کرنے کے باوجود جو ہے آپ نے قافلے کو جا کر بتایا، اور لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ٹھیک ہو جاتے تو آپ چلے جاتے. کہا کہ ہو سکتا ہے قافلہ کوچ کر جائے، یا ہو سکتا ہے کہ زندگی وفا نہ کرے. تو ایک ہی لگن تھی نا، حریص علیکم بالمومنین، مومنوں کی بڑی فکر تھی کہ لوگ ایمان لائیں، مسلمان بن جائیں. رؤوف الرحیم، وہ شفیق ہے اور رحیم ہے. تو رحیم اور رحم کرنا، اور یہ اللہ کی صفت بھی ہے، الرحمن الرحیم، اور یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ آپ کا نام ہی رحمت للعالمین، کہ دنیا والوں پر رحم کرنے والا. وہ اہل طائف جنہوں نے آپ پر پتھر پھینک کے زخمی کیا، ان کے لیے بھی آپ نے دعا کی، بد دعا نہیں کی، ہے نا. جبرائیل علیہ السلام نے جب آ کر کہا کہ ان کو دو پہاڑوں کے درمیان ان بستیوں کو پیس کر رکھ دیا جائے، تو آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ نہیں تو ان کی نسلیں ہی ایمان لے آئیں، اور مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. اہل مکہ کے لیے بھی ہر موقع پر آپ جو تھے وہ رحمت کی تصویر بن جاتے تھے، وہ رحمت للعالمین بن کر آئے، ہے نا. تو اور رحیم بہت رحم کرنے والا، اور رؤوف جو ہے اس کے معنی کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی. اور رؤوف اس شخص کو کہتے ہیں، رافت، نرمی، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر دل کا فوراً پگھل جانا، دل کا پسی جانا، اور انسان کو ترس آنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ کا اعلی اخلاق، آپ کی کریمانہ صفات، کہ آپ جو تھے وہ بہترین کردار کے مالک تھے. تو اب یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت میں جو تعارف کروایا جا رہا ہے کہ ایسا رسول جو آپ کی تکلیف کو، آپ کی مصیبت کو دیکھ نہ سکے، آپ کو غموں میں دیکھ کر برداشت اس کے اندر نہ ہو، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے نا کہ باقی نفس کا، کہ آپ اپنے آپ کو ذبح کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. آپ اتنے پریشان ہوتے تھے، کہتے تھے میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، اور تم ہو کہ جیسے پروانے ہیں جو آگ میں گرے جاتے ہیں نا، جیسے پروانے آگ میں جا کے جلتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں نا. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر تین صفات، ایک عزیز علیہ ما انتم، دوسری حریص علیکم بالمومنین، اور تیسری رؤوف الرحیم. اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی رسالت، آپ کی بعثت، آپ کا اسوہ، آپ جو ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجے گئے، میں نے اور آپ نے آپ کے اس احسان کا کیا بدلہ دیا، ہے نا. وہ پیغام جو انہوں نے پہنچا دیا، اب اس کے بعد وہی پیغام میرے اور آپ کے ذمہ واجب ہے. وہ جو کتابوں میں آپ کی سیرت محفوظ ہے، وہ جو احادیث موجود ہیں، وہ جو آپ کا اسوہ ہے، تو میرا اور آپ کا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے، ہم اسے عظیم احسان کا بدلہ کیسا دے رہے ہیں، بعثت نبوی کے عظیم احسان کا. یہ کوشچن مارک ہے جو سورۃ توبہ کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ لوگوں ایسے نبی کی قدر کرو. آج نبی موجود نہیں ہے، آپ کی سیرت موجود ہے. رسول اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بہترین طریقے سے عمل کیا، صحابہ نے جو ہے وہ بہترین کردار ادا کیا، حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ الصحابی کالنجومی، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، کہ اگر تم ان میں سے کسی ایک کی پیروی بھی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، ہے نا؟ اقتدیتم اہتدیتم، ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اتنا بہترین ان کا کردار تھا. ہر صحابی اسلامی تاریخ کے ماتھے پر جھرمٹ جو ہے نا، وہ ستاروں کا جھرمٹ ہے، جگمگ جگمگ کرتے ہوئے ستارے ہیں. تو وہ تو انہوں نے بھی کردار حق ادا کیا، اب میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں جبکہ دنیا انتظار کر رہی ہے، دنیا پیاسی ہے، تڑپ رہی ہے، پریشان ہے، لوگ مصیبتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس بہترین نسخہ ہے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، لیکن ہم کھلاڑی، فلمی ایکٹر اور ماڈلنگ کرنے والی عورتیں، لڑکیاں اور دنیا کی دوڑ میں آگے دوڑنے والے جو ہیں نا، ان کو اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں، ان کو ہم ان کے پیچھے ہمیں چلنا ہے. تو اب بتائیے کہ کیا کرنا ہے. اگلی آیت جو ہے آخری آیت جو سورۃ توبہ کی ہے، اس میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پیغام دیے گئے ہیں. ایک تو یہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. کہ اگر یہ لوگ عمل نہیں کرتے، اگر یہ لوگ اطاعت نہیں کرتے، اگر یہ لوگ آپ کے پیغام کو نہیں سنتے، قرآن کو نہیں سنتے، محفلوں سے نکل جاتے ہیں، منافقت دکھاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، کانوں کو بند کر لیتے ہیں، گلیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جب بھی ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ انسان ہدایت پا جائے، تو یہ لوگوں کو بھاتی نہیں ہے. تو ان کا اعراض برتنا، ان کا پہلو تہی کرنا، ان کا حق سے اجتناب کرنا آپ کے دل کو افسردہ نہ کر دے. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہا کریں اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. اور آج کے دور میں بھی آپ دعوت دیتی ہیں، آپ فون کرتی ہیں، آپ بار بار پکارتی ہیں، اگر دوسرے لوگ رسپانس نہیں دیتے دل بڑا اداس ہوتا ہے. آپ سوچیں ان اداسیوں کا جو اس زمانے میں ہوتی ہوں گی، ہے نا، ان سختیوں کا جو اس زمانے میں مسلمان برداشت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈال دیتے تھے، ہے نا، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا دیتے تھے، آپ کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی کتنی انہوں نے تدبیریں کی. صرف دعوت کا انکار نہیں، وہ چاہتے تھے وہ گلا ہی دبا دیا جائے جس سے دعوت کی آواز نکلتی ہے. آپ ان کے اوپر مشک اور عنبر چھڑکتے رہے اور وہ آپ کے اوپر گندگی ڈالتے رہے. آپ ان کی دنیا ہی نہیں آخرت کی فکر کرتے رہے اور وہ یہ چاہتے رہے کہ اس کانٹے کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا ہی دیا جائے. کیسی ان کی تدبیریں تھیں، کیسی ان کی پلاننگ تھی. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپ کی بات نہ سنیں، قرآن کی بات نہ سنیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو ایک بات یاد رکھیں کہ مشکلات کے میں گھرے ہوئے ہوں اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہوں تو ایک بات یاد رکھیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، جب آگ میں کودے تھے ابراہیم علیہ السلام تو یہ دعا پڑی تھی. غزوہ بدر کی رات بڑی مصیبت کی رات تھی، تب بھی آپ نے یہ دعا پڑی تھی. اور اگلی بات کیا ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا نہ چلے اس راستے پر، دنیا اسلام کو قبول نہ کرے، قرآن کی دعوت نہ سنے، لوگ مجھے پیغمبر تسلیم نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، مجھے ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا، میں نے اس کو اپنا وکیل بنا لیا. لوگوں کی جو مخالفتیں ہیں، مزاحمتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں میں نے رب کو وکیل بنا لیا، رب پر بھروسہ کر لیا، اپنے سارے مسائل اس کے در پر لا کر رکھ دیے، اور میں نے تو اس رب پر بھروسہ کیا ہے، اس کو وکیل بنایا ہے، میں اس کا ہو گیا، اس کو اپنا کر لیا جو رب عرش عظیم کا مالک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ رب ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ طاقت نہ ہو، بلکہ کیا ہے کہ میری قوت، میری جمعیت میرا اللہ ہے، اور میرا رب وہ جو کہ جس کی حکومت بڑی مضبوط ہے، جو بڑی طاقت کا جو ہے وہ مالک ہے. اور آپ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کی سب سے اہم حقیقت ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ حتیٰ کہ عرش عظیم سب اللہ تعالیٰ کا ہے, ہے نا. تو اگر بیک بڑی مضبوط ہو تو انسان اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتا ہے. تو جس کی بیک پر اللہ ہو, غارے سور جو تھی اس نے بھی تو یہی بات کہی تھی نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, غم نہ کر ابو بکر, لا تحزن ان اللہ معنا, کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہر مصیبت کے وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ رب ہے, عرش عظیم کا مالک ہے. اور یہ جو آیتیں ہیں آخری آیتیں, ان کی فضیلت میں ہمیں جو روایتیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام یہ آیتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان کر دیتے ہیں, کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ آیتیں جو ہیں وہ ان کو پڑھنا چاہیے, آخری جو آیتیں ہیں. اور یہ دعا ہے ایک طرح کی کہ انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ اصل کام کرنا ہے وہی جو اللہ نے کہا ہے, اور اللہ پر اعتماد اور اللہ ہی پر بھروسہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.